سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں، آگے تشریف لے آئے. جمعہ کے دن آگے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، آگے تشریف لے آئے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم. مسلمانوں کبھی ہنگامہ آرائے جہاں تم تھے، مسلمانوں کبھی ہنگامہ آرائے جہاں تم تھے، فروغ بزم ہستی رونق کون و مکاں تم تھے. جنہیں تھمنا نہیں آتا جہاد زندگانی میں، جنہیں تھمنا نہیں آتا جہاد زندگانی میں، وہ سرگرم سفر وہ زیادہ پیما کارواں تم تھی. اہل دل شدت غم سے کہیں گھبراتے ہیں، اہل دل شدت غم سے کہیں گھبراتے ہیں، اوس پڑتی ہے تو پھول اور نکھر آتے ہیں. محترم بھائیوں، جو آیتیں پڑھی یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے اوپر جو سب سے سنگین حالات، سب سے زیادہ صبر آزما حالات اگر تھے تو وہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع کے اوپر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی کے اندر تو جو سب سے زیادہ سنگین واقعہ پیش آیا وہ طائف کا واقعہ، لیکن عوامی سماجی زندگی کے اندر صحابہ کرام کی سب سے زیادہ سخت آزمائش ہوئی تو وہ خندق کے موقع کے اوپر. قرآن کریم نے اس موقع کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو، نعمت اللہ علیکم جب اللہ نے تم پر انعام کیا، اذ جاءتکم جنود جب کہ تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی بھیجی، وجنودا لم تروها اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو پوری طرح دیکھ رہا ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم جب کہ وہ لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، واذ زاغت الابصار اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئی تھی، وبلغت القلوب الحناجر اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وتظنون باللہ الظنون اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنے لگے تھے. هنالک ابتلی المؤمنون اس موقع کے اوپر مسلمانوں کی بڑی آزمائش ہوئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا اور وہ ایک بھونچال کے ذریعے ہلا دیے گئے. یہ موقع جو تھا احزاب کا موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کوئی مقابلہ کیا نہ کوئی مخالفت کی، چپ چاپ اپنا کام کرتے رہے. مدینہ کے اندر بھی جو لڑائیاں پیش آئی وہ دفاعی طور پر، بدر کی لڑائی ہوئی 17 رمضان کو، مکہ والے مدینہ پر چڑھائی کر کے آئے تو آپ نے ڈیفینس کے طور پر لڑائی، اور احد وہ بھی مدینہ کے اندر پیش آئی. تیسری بڑی لڑائی جو تھی وہ خندق، یہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. خندق کی جو لڑائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حکمت عملی اپنائی. یہ خندق کا جو موقع ہے قرآن نے جس کو کہا بڑے سنگین حالات، اس کے اوپر مسلمانوں کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سنگین حالات سے کیسے بغیر کسی جنگ کے نکلے. جب یہ موقع پیش آیا یہود نے دیکھا کہ مکہ والے احد کے بعد اب آئے ہی نہیں, تو یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر, ان کا سردار حوی ابن اختب مکہ گیا. بہت مختصر میں بات کرنی ہے. مکہ جا کر مکہ والوں کو اکسایا, آمادہ کیا جنگ کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر قبیلہ بنو غطفان کے پاس گیا, ان کو خیبر کی آدھی پیداوار کر کے آمادہ کیا, اور الگ الگ قبائل کے پاس, اشجاع کے پاس گئے, بنو کنانہ کے پاس گئے, بنو مرہ کے پاس گئے, اور سب نے مل کر سن ہجری 5 میں یہ طے کیا کہ بس اب ایک فیصلہ کن جنگ کر کے کام تمام کر دینا ہے, بہت ہو گیا. تو حملہ کر دیا مدینہ کے اوپر, چاروں طرف سے لشکر چڑھائے. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کی اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے, کیا ہم مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں, کیا کریں. الگ الگ صحابہ کرام نے الگ الگ رائے دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی کہ حضور فارس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب ایسا آزمائش کا موقع ہو اور جب مقابلہ کرنے کی سکت نہ ہو تو شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں, کھائی کھودتے ہیں تاکہ سامنے والے نہ آ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند کی اور شہر کے ارد گرد خندق کھودنا طے کیا. دو ڈھائی طرف تو پہاڑیاں ہیں, وہاں تو خندق کھودنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور باقی جو جگہ تھی اس میں خندق کھودی. 5.5 کلومیٹر لمبی خندق. اطلس التاریخ الاسلامی ابو خلیل نے اس کے اندر پورا نقشہ دیا ہے. 5.5 کلومیٹر لمبی خندق اور 3.5 میٹر گہری اور 4.25 میٹر چوڑی. وقت تو بہت کم. تو پہلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نئی ٹیکنیک دیکھی, نیا طریقہ دیکھا, اس کو اپنائے. خندق کے اندر جو ہمیں سیکھنے کی باتیں, ایک یہ. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل باخبر رہے. سامنے والوں کی خبر حضرت حذیفہ کو بھیجا رات کے وقت, وہ ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ نعیم ابن مسعود ایک صحابی تھی, ان کو بھیجا. نعیم نے کہا کہ حضور میرے پاس ایک طریقہ ہے, آپ اجازت دو تو میں تیار ہوں, لیکن اس میں کرنا یہ ہوگا کہ کچھ آپ کے خلاف بھی مجھے بات کرنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ گئے مدینہ کے اندر. جو قبیلہ تھا یہود کا بنو قریظہ, اس نے تو حضور سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ, لیکن بعد میں خفیہ طور پر انہوں نے بغاوت کی اور باہر والوں سے جا ملے. تو نعیم ابن مسعود نے پہلے تو یہاں جا کر بنو قریظہ سے کہا کہ دیکھو تم تو یہاں رہنے والے ہو, وہ تو آئیں گے چلے جائیں گے, اور تمہارا کیا ہوگا سوچ لو. تو کہاں کیا کریں. نعیم بڑے تاجر بھی تھے, بڑے آدمی تھے. انہوں نے رائے دی ایسا کرو کہ تم ان کے پاس چند لوگ یرغمال مانگو کہ بھئی تم ہمارے ساتھ برابر نمٹو گے, یہ یرغمال دو. پھر نعیم وہاں گئے اور کہا دیکھو ان کا ارادہ ایسا ویسا ہے, وہ تو یرغمال مانگنے کی باتیں کر رہے. پھر جب آئے تو پتہ چلا کہ بات تو سچی ہے. اس طرح آپس کے اندر پھوٹ پڑ گئی. بہرحال ایک اور جو بات اس موقع کے اوپر پیش آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ بنو قریظہ جو یہود کا قبیلہ ہے اس نے بغاوت کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا. ایک سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے, اور سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار تھے. دونوں کو کہا کہ تم خبر نکالنے جاؤ. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک بات کہی کہ تم وہاں جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ کیا قریظہ حقیقت میں بغاوت پر اتر آئے ہیں. اگر حقیقت میں بغاوت پر اتر آئے ہو تو بعد میں آ کر مجھے تنہائی میں کہیں, تاکہ لوگوں کا حوصلہ پست نہ ہو، اور اگر انہوں نے بغاوت نہیں کی تو پھر مجھے کھلے عام کہنا، یعنی قوم کا حوصلہ پست نہ ہو، وہ باہمت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، حدیث کی کتابوں کے اندر آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کے خیالات سے اور غم سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من البخل والجبن، کہ بزدلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، واعوذ بک من العجز والکسل، سستی سے پناہ مانگی۔ مسلمان نہ تو کبھی سست ہوتا ہے نہ کبھی بزدل، بلکہ وہ ہمیشہ باہمت ہوتا۔ مسلمان اس بات کے اوپر پورا یقین رکھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب بات یہ ہے تو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی ہمت کو پست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ملک کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جمہوری طریقے سے مل جل کر رہتے ہوئے ہمیں کون سا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ بندھارن نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی ہر لحاظ سے فکر کی۔ آپ مدینہ گئے، مدینہ ابھی تو پہنچے نہیں تھے، پہلے قبا کے اندر آپ نے کچھ دن قیام کیا، اس دوران سب سے پہلا کام کیا آپ نے قبا کے اندر ایک مسجد بنائی، کلثوم ابن ہدم کی زمین کے اوپر، جس کا اس مسجد کے مقام کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی۔ پھر اس کے بعد آپ مدینہ گئے، مدینہ شہر میں پہنچے تو قبا مسجد اس زمانے میں باہر، مدینہ جانے کے بعد پہلا کام مسجد نبوی بنوائی۔ دو یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل، دونوں اسعد ابن زرارہ کے ماتحت، ان کی زمین پسند آئی کہ بھئی یہاں اللہ کے حکم سے مسجد بنوانی، وہ دونوں بچے آئے کہ حضور ہم زمین آپ کو دے دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں لی، بلکہ حضرت ابو بکر کو کہا، حضرت ابو بکر نے قیمت ادا کی اس کی 10 دینار اپنے پاس، اور وہ زمین وہاں مسجد نبوی بنوائی۔ تو پہلا کام تو یہ کہ لوگ عبادت کی طرف مائل ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کام کیا؟ مدینہ کے اندر صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کروائے، چونکہ مکہ والے بالکل نیت کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، خالی ہاتھ آئے، تاجر لوگ، تو ایسا بھائی چارہ کروایا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک کام کیا، سارے قبائل کو جوڑا مدینہ والوں، اور معاہدہ کروایا کہ سب مل جل کر رہیں گے، اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ، 52 دفعات کا ایک معاہدہ جو تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے فکر کرتے کہ بھئی لوگ تجارت پیشہ ہیں مکہ والے، اس زمانے میں مدینہ سٹی کے اندر کوئی مارکیٹ نہیں تھا، شہر سے باہر ایک بازار تھا بنو قینوقہ یہود کے قبیلے کے اندر، وہاں یہ لین دین ہوتا تھا، اور چونکہ یہود تھے بہت زیادہ کمی زیادتی ہوا کرتی تھی تجارتوں، مسلمان کی تجارت تو ہمیشہ امانت داری کی تجارت، اس کے اندر برکت بھی ہے اور اس کے اندر یہ دعوت ہے، امانت داری سے تجارت کرنا یہ دین کی دعوت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا، اس بازار میں خود گئے بنو قینوقہ کے بازار کے اندر، اور جائزہ لے کر پھر مدینہ کی الگ الگ جگہیں دیکھی، ایک جگہ آپ کو پسند آئی بنو سائدہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہا کہ بھئی یہ زمین ہم یہاں بازار بنوانا چاہتے ہیں، ان کو آمادہ کیا اور پھر وہاں سوق المدینہ نام سے بازار بنوائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے قوم کی فکر کی۔ اس وقت سیاست، اب ایک طرف سیاسی حالات بھی ہمارے لیے بہت زیادہ فکر انگیز ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم کام کرنے کے چھوڑ کر ہمیں سیاست کے اندر زیادہ پڑھنے کی اس وقت ضرورت نہیں. سیاست کے اندر ہماری پوزیشن یہ ہے کہ گجرات اسمبلی میں 182 میں صرف 3 مسلمان ہیں, پنجاب اسمبلی میں 117 میں 1 ہے, اور سینٹرل میں دیکھو کبھی بھی ہمارے پورے یعنی نمائندے وہاں پہنچے ہی نہیں. ایم پی لاسٹ 2014 میں 24 تھے, 1980 میں 49 تھے, پھر گھٹتے 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 گئے, 2009 میں 30 ہوئے, 2014 میں 23 ہو گئے, لیکن پھر اس مرتبہ 27 ابھی جیتے. بہرحال یہ ایک سیاست ہے, اس سے زیادہ ضرورت ہے. اس وقت ابھی فروری کے اندر ایک اہم کتاب سامنے آئی ڈینائل اینڈ ڈپریویشن کر کے, مہاراشٹر کے آئی پی ایس آفیسر عبد الرحمان صاحب انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے پچھلے 70 سال کا پورا مسلمانوں کا ڈیٹا دیا. اگر یہ کہا جائے کہ سچر کمیٹی رپورٹ اور یہ رنگناتھ مشرا کمیشن رپورٹ سے بھی زیادہ بڑا دستاویز ہے تو یہ کتاب. اس کے اندر مسلمانوں کو للکارا ہے کہ اس ملک کے اندر تمہاری پوزیشن کیا ہے. جیسے ملک کی مالی پالیسی بنوانے والا ادارہ ہے ریزرو بینک آف انڈیا, ریزرو بینک کے آنکڑے انہوں نے دیے ہیں. ریزرو بینک کے کرمچاریوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 0.75%, حالانکہ ہماری آبادی یہاں 15-16%, صرف 0.25%. اسی طرح ملک کی جو پوری پالیسی بناتی کلاس 1 کلاس 2 افسر, وہاں ہماری تعداد ہے 1.6%. اصل یہ سارے کام کرنے کی ضرورت دین تو ہے ہی, یہ دین کے معاون کے طور پر مسجد مدرسے آباد کرنا یہ تو پہلے نمبر پر ہے, قرآن کی تبلیغ کو عام کرنا یہ پہلے نمبر پر ہے, اس کے ساتھ یہ سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے. انہوں نے کئی آنکڑے دی, جیسے ایک کہ بھائی ڈیفینس یہ لشکر کے اندر مسلمانوں کی تعداد پچھلے 10 سال کے انہوں نے آنکڑے دیے کہ 10 سال میں ہر سال اتنے اتنے بھرتی ہوئے, جو بڑے افسر بھرتی ہوئے 10 سال میں 5,610, اس میں صرف 92 مسلمان یعنی 2.25%. اس طرح ہر لحاظ کے آنکڑے دیے. ایک آداد انہوں نے اس کے اندر یہ دیا ہے بھکاری, کہ ملک کے اندر بھکاریوں کی تعداد کس قوم کے اندر کتنی, یہ یعنی ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کی بات. بھکاریوں کی تعداد مسلمانوں کی آبادی ملک میں 15% ہے, لیکن بھکاریوں میں مسلمانوں کی تعداد 27% ہے. اور اس سے زیادہ انہوں نے ایک فکر انگیز بات لکھی اور تمام قوموں کے آنکڑے دیے ہیں, کرسچن کے دیے, ہندو کے دیے, ایس سی ایس ٹی کے الگ الگ دیے. ہر قوم کے اندر مانگنے والوں میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. مسلمانوں میں مانگنے والوں میں مردوں کی تعداد 43% ہے اور عورتوں کی تعداد 57%. ابھی شروع رمضان میں ہی 11 مئی کے اندر بیڑ کا مہاراشٹر کا ایک واقعہ آیا تھا اخباروں کے اندر, ایک مسلمان عورت نے خودکشی کی, اور خودکشی اس لیے کی, اخباروں کے اندر یہ واقعہ آیا تھا, 11 مئی کو ہوا, 12-13 کو, اور واٹس ایپ کے اندر تو خوب لوگوں نے اس کو چلایا, کہ ایک عورت نے خودکشی کر لی. خودکشی کرنے کی وجہ یہ کہ نہ مزدوری تھی نہ کھانا پینا تھا. خیر ڈائریکٹ وہاں سے رابطہ کیا تو کچھ ایسا پتا چلا کہ اس عورت کی یہ مینٹل حالت بھی اچھی نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ ایک فکر انگیز بات ہے. تو اس وقت ہمیں کرنے کے کام کیا کیا ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا, یہ ساری تاریخ ہمیں جاننے کی ضرورت اور ملک کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہم خاموش بیٹھے رہیں گے کام نہیں چلے گا. ملک کی جمہوریت نے ہمیں بھی برابر کے حقوق دیے, وہ حقوق حاصل کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. وہ حقوق حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی پیڑھی کو بیدار جاگرت کرنا پڑے گا. اگر ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں گے, جمہوریت کے اندر ہمارے حقوق ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے قوم کے جو پیشوا ہیں, قوم کے آگیوان ہیں, قوم کے پڑھے لکھے ہیں, قوم کے علماء ہیں, سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا. ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچتے رہے کہ یہ ایسا کرتا ہے, وہ ٹرسٹی ویسا کرتا ہے, وہ ٹرسٹ والا اور وہ امام صاحب ایسا کرتے, اس سے کام نہیں چلے گا. جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملے, ان کا تعاون کرے اور قوم کو آگے بڑھانے کی پوری فکر کرے. ایک بات میں نے پڑھی, ہماری تاریخ جو ہے کتنی شاندار ہے. ابھی یہ ایک اسمبلی, ایک یہ کانسٹیٹیوئنسی ہے یو پی کے اندر رامپور, رامپور سے جہاں سے مولانا ابوالکلام آزاد جیتا کرتے تھے, ابھی اعظم خان جیتے وہاں. شمالی ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مسلم آبادی والے دو جو دو بڑے حلقے ہیں رامپور ہیں اور بہار کے اندر کشن گنج جہاں سے مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب جیتا کرتے پچھلے سال یہاں آئے تھے. رامپور کے اندر مسلمانوں کی حکومت, نوابوں کی حکومت کئی سو سال رہی, کشن گنج کے اندر بھی رہی. دونوں نام ہندوؤں کے بڑے لوگوں کے اوپر ہے, رامپور اور کشن گنج. کبھی بھی مسلمانوں نے نام نہیں بدلا. خیر, ایسی ہماری جو شاندار تاریخ رہی ہے, روایت رہی ہے, جہاں ہم نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے, اس تاریخ کو اجاگر کرنے کے لیے بھی ہمیں افراد کی ضرورت ہے. ایسے لوگ جو بہت زیادہ مطالعہ کریں, بہت زیادہ پڑھیں اور یہ آئی اے ایس آئی پی ایس بنے اور ہماری تاریخ کو بھی پیش کریں. قوم کی مالی ترقی کے لیے ہم فکر کریں, ایجوکیشن کے لیے فکر کریں. اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ ہماری پیڑھی اس ملک کے اندر اپنا سر اونچا کر کے جیے گی. اس ملک کے اندر ہم قرآن کی تعلیم کو عام کر سکیں گے, اس ملک کے اندر ہم مسجدوں کو آباد کر سکیں گے. تو قوم کے لیے ہماگیر ہر لحاظ سے فکر کرنے کی ضرورت, مسجد مدرسے کی نہیں, ہر فیلڈ میں, اور ہر آدمی ذمہ دار ہے اس کا. ہر ایک کو اپنے بس میں اپنی طاقت کے مطابق قوم کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا پڑے گا. تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی حالات اچھے لائیں گے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. ایک زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک کو توحید کا سبق سکھایا, انسانیت کا سبق سکھایا, مل جل کر رہنے کا سبق سکھایا, اونچ نیچ کو ختم کیا, ملک کو یعنی تجارت کی ترقی کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ. جو انگریز آئے کیوں آئے, بہت اونچے درجے تک اس ملک کو لے گئے. آج نئے سرے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان پھر سے ملک کی ترقی میں اور قوم کی ترقی میں وہی رول ادا کرے, اور اس کے لیے اپنی پیڑھی کو تجارت کے اندر, ایجوکیشن کے اندر, دینداری کے اندر ہر لحاظ سے مضبوط کرے. اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں مل جل کر ایک ہو کر کام کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان کے بالکل آخری دن چل رہے ہیں, آخری عشرہ قریب ہے, اپنی زکات بھی ادا کریں, شمار کر کے ادا کریں. زکات ایک تو ادا کرنا اور گن کر ادا کرنا, جیسے نماز, کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے اور جمعہ کا دن ہے تو مولانا چار رکعت پڑھائیں گے, دو زیادہ پڑھائیں گے, تو نہیں دو ہی رکعت آپ نفل پڑھو اس کے بعد. تو جیسے نماز شمار کر کے عشاء کی رکعت چھ پڑھائیں تو نہیں چلے گا, وہ چار ہی. تو اس طرح زکات بھی شمار کر کے ادا کرنی ہوتی, گن کر ادا کرنی. ایسے ہی الگ ادا کرنے وہ صحیح نہیں, شمار کر کے ادا کرنا. اور کون حقدار ہے, مدرسے وغیرہ کے علاوہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کسی کو اچھے پیشے کے اندر لگا دیں غریب کو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, آئندہ وہ بھی زکات دینے والا ہوگا. اس کے علاوہ آخری دنوں کے اندر یہ اعتکاف کا عشرہ ہے, ہو سکے تو اعتکاف کریں یا کم از کم راتوں کے اندر جاگ کر عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.